الحمد لله وكفى لا من على عباده الذين اصطفى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق الله العظيم. الشيخ میرے پیر و مرشد عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب لعل برکاتہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. قرآن پاک کی جو ابتدا ہے اس ابتدا سے ہی فرق باطلہ کا رد ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے اور قرآن پاک کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی خود قرآن پاک کو پیش کر سکتا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہے اور اس کے مطلب کو بیان کر سکتا ہے. ہر آدمی اس کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن پاک کی ابتدا میں ہی اللہ تعالی نے اسی آیت نازل کی کہ اسی میں ان کا جواب ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک لغت اور زبان ہے عربی, تو جو چاہے اس کا ترجمہ کر سکتا ہے لغت اور ڈکشنری کی مدد سے. ابتدائی جو الفاظ ہیں الحمدللہ, ادھر آ جاؤ, آپ کے غم میں ہم بھی بیمار ہیں. تو ابتدائی جو لفظ ہے اسی کے اندر اس کا جواب دے دیا اور سکھا دیا کہ اب کوئی آدمی اس کا ترجمہ الحمدللہ کا ترجمہ لغت سے یا ڈکشنری کی مدد سے کرنا چاہے تو ایسا ممکن نہیں. اس کے اندر دو علمی نکات ہیں. ایک علمی نکتہ تو یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ مقدم اور مؤخر, ایک جملہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اور قرآن پاک کا اعجاز عجیب ہے کہ مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم, یعنی سبجیکٹ کو پہلے بعد میں اور آبجیکٹ کو پہلے پیش کر دیتا ہے, ایسا بھی ہے. اور اس سے اس کے مطلب اور معنی اور مفہوم میں ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے. لذا الحمدللہ جو ہے دراصل یہ جملہ اس طرح ہے للہ الحمد, للہ الحمد یہ جملہ ایسا ہے. آگے بیٹھ جاؤ, جب آگے جگہ اور پیچھے نہ بیٹھے. یہ اصل میں جملہ کیسے للہ الحمد, یعنی للہ پہلے مقدم اور الحمد یہ مؤخر, یہ اس کی اصل ترکیب ہے. لیکن اللہ تعالی اور اس کے معنی کیا بنیں گے, للہ معنی اللہ کے لیے اور الحمد تمام تعریف. اب ڈکشنری میں دیکھیں تو الحمد کا ترجمہ تو تعریف بنے گا، حمدن کے معنی تعریف کے ہیں. اب الف لام نے اس کے اندر ایک کمال یہ پیدا کیا، ایک حسن اس جملے میں یہ ہے کہ الف لام نے اس کے اندر استغراق کے معنی پیدا کر دیے. یعنی تعریف کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریف. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الحمد کا تمام تعریف، یعنی تعریف کی ہر قسم. اور للہ کے معنی کیا؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. یہ ترجمہ بنا للہ الحمد کا. اب اس کو عربی کا قاعدہ یہ ہے، کبھی پہلے لفظ کو بعد میں اور بعد والے کو پہلے کر دیتے، مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم. اب یہ جملہ اس طرح ہوا، اللہ تعالی نے نازل فرمایا الحمد للہ. تو اس سے ایک معنی اور مطالب میں اور کمال پیدا ہو گیا. اور وہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ اس صورت میں ترجمہ تھا للہ الحمد کی صورت میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. اور جب اس کو مقدم کو مؤخر آگے پیچھے کر دیا، اب اس کا ترجمہ بن گیا تمام تعریف صرف اللہ کے لیے. اور یہ مختصر کا قاعدہ ہے، مختصر معانی یہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، کہ جب مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کیا جائے تو حصر کے معنی پیدا ہو جاتے، یعنی اس چیز تعریفات کو مقید کر دیا، محصور کر دیا اور باؤنڈ کر دیا کہ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. اب یہ چیز ڈکشنری میں نہیں آ سکتی. لہذا اس سے وہ لوگ جو یہ کہیں کہ مولویوں کے بغیر ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ڈکشنری اور لغت کی مدد سے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ڈکشنری کی مدد سے تو اردو کا انگریزی میں، انگریزی کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ دوسری زبان میں صرف ڈکشنری اور لغت سے حل نہیں ہوتے، جب تک اس کے محاورات کو نہ سمجھا جائے. یہ لازمی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اب تعریف کی چار قسم ہیں، یہ پروبیبلٹی ہو گئی. چار شکلیں ہیں، پانچویں کوئی صورت اور شکل ہو نہیں سکتی. ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا کھا سکتے. رومال لے جانا. اور عربی کا قاعدہ کیا ہے کہ جب یا لگا دیا جائے یا نسبتی، تو کیا بن جاتا ہے؟ رومالی. اور رومالو کا یعنی مطلب کیا؟ آپ یہ کہیں گے کہ رومالی لے جانا، تیرا رومال. ہاں، رومالو کا تیرا رومال، کتابی میری کتاب، کتابو کا تیری کتاب. کچھ کھانسی، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی کھانسی کو جھانسی میں پھانسی لگا دے. کچھ یہ مشترک ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا، آپ کو بھی، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو شفا، دوستوں کو عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کی ابتدا میں، ابتدائی قرآن کے اندر اس فرقے کا رد کر دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم بغیر مولوی کے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا میں جواب الحمدللہ کا ترجمہ ڈکشنری سے حل نہیں ہو سکتا، لہذا وہ زیادہ سے زیادہ تعریف اللہ کے لیے بس یہ کر دے گا. لیکن اصل اس کا جو کمال کیا ہے، وہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اور پہلے جملے کے اندر، اسی جملے کے اندر قرآن پاک کی تجوید سیکھنے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، کہ قرآن پاک کی تجوید بھی سیکھے، قرآن پاک کو سیکھے. کیونکہ الحمدللہ ہا کے ساتھ، جس کو حلوے والی ہا کہتے ہیں، اس کے معنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. اور اگر تجوید نہیں سیکھی اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا اور اس نے الحمد کے بجائے الحمد پڑھ دیا تو اس کے معنی الحمد کے معنی تمام تعریف اور الحمد کے معنی تمام نقائص اور برائیاں. دیکھیے کتنا مطلب بدل گیا. لہذا پہلے ہی جملے پہلی ہی آیت سے پتا چلا کہ تجوید کا سیکھنا اور قرآن پاک کا درست سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے. اس لیے کسی قاری سے یاری لگائے, قاری سے یاری لگائے اور قرآن پاک اس سے سیکھے, نورانی قاعدہ پڑھ لے, کیا حرج ہے, اور قرآن پاک سیکھے صبح شام جو وقت اپنی مصروفیت, بجائے اس کے کہ دو دو گھنٹہ بیٹھ کر اخبار پڑھے اور گپے لگائے, قرآن پاک کو درست کرے. قرآن پاک درست ہوگا ہماری نمازیں درست ہو جائیں, قرآن پاک غلط نمازیں غلط. اس لیے قرآن پاک کو پڑھے, عمر زیادہ بھی ہو جائے تو کیا ہے. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الحمدللہ تعریف تمام تعریف صرف اللہ کے لیے. اب میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو تعریف کی چار صورتیں اور چار شکلیں ہیں, چار تعریف کی چار قسمیں ہیں. تعریف ایک کیا ہے کہ بندہ کسی بندے کی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں اور ماشاءاللہ میرا شاگرد بہت ہوشیار ہے, ذہین ہے, لائق ہے, ہمارا مرید ماشاءاللہ اچھا ہے نیک ہے, ہمارے دوست ہمارے بزرگ نیک ہے, میرا بیٹا فرما بردار ہے, یہ سب تعریف ہے. فلاں بھی بہت نیک ہے ماشاءاللہ, مدرسے میں دین میں پیسہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ, یہ تعریف ہو رہی. تو یہ جو تعریف ہے میرے دوستو در حقیقت اللہ تعالی کی تعریف ہے, کیونکہ اس بندے کے اندر یہ جو کمال ہے, کوئی عالم اچھی تقریر کرے, کوئی قرآن پاک تعریف اچھا قرآن پاک پڑھے, کوئی آدمی عبادت کرے نیک کام میں مال خرچ کرے, تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ایک توفیق مل رہی ہے. لہذا جب یہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہے اور یہ جو صفت ہے یہ جو کمال ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے عطا ہے, لہذا چونکہ اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا لہذا اس بندے کا کوئی کمال یہ در حقیقت اللہ تعالی کا کمال ہے. کوئی آدمی برتن بنائے, برتن بنائے کمہار جس کو بولتے ہیں, اب برتن کی تعریف ماشاءاللہ کتنا اچھا برتن, تو در حقیقت یہ برتن بنانے والے کی تعریف. تو انسان جو کسی بندے کی تعریف کرتا ہے در حقیقت وہ بھی اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے. البتہ بعض لوگ اس میں کچھ غلو کا شکار ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں لو جی ہم کسی آدمی کی تعریف کیوں کریں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. یہ کہتے ہیں نا اگر کوئی کام کسی نے کیا تو ہم اس کی تعریف کیوں کریں, ہم اس کا شکریہ کیوں ادا کریں. اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. لہذا بندوں کا شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. جیسے کہ آدمی نے مدد کی اس کو کہے جزا کر لے, کسی نیک کام میں تعاون کیا اس کو کہے جزا کر لے, نیک کام میں پیسہ دیا تو محتمیم کو چاہے اس کو کہے تقبل اللہ. نہیں ہم اس کی تعریف کیوں کریں, یہ حیضہ ہے, اس کا نام ہے حیضہ, توحید کا حیضہ ہو گیا اس کو کہ جی ہم توحید ہیں کہ ہم صرف اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی یہ بندے کا شکریہ ادا کرنا بھی اللہ کا شکریہ ہے, اور جس نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. استاد کو کہہ رہے آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے کتنی محبت سے محنت سے پڑھایا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ در حقیقت اس نے اب اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا. ماں باپ سے کہہ رہے کہ آپ کی مہربانی, آپ نے میری کتنی مجھے تکلیفیں اٹھا کر آپ نے میری پرورش اور تربیت کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, یہ بھی اللہ کا شکریہ. شیخ سے کہہ رہے کہ آپ کی مہربانی کہ آپ کی
توفیق سے، آپ کی صحبتوں سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آپ کی صحبت میں آنے سے مجھے گناہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کا پیار عطا ہونے کا ذریعہ بنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ تعریف جو شکریہ ادا کر رہا ہے یہ بھی اللہ کا شکریہ. لیکن اگر کسی نے بندے کا شکریہ نہیں ادا کیا، کسی نے کھانا کھلایا تو کہے جزاک اللہ، کسی نے کوئی چیز تحفہ دیا تو کہے جزاک اللہ، اور انہوں نے جو یہ کام کیا یہ بہت اچھا کام کیا کہ اٹھ کے یہاں آ گئے جگہ خالی دیکھ کر. یہ اچھی ہوشیاری ہے. آزاد یہ جو کہنا ہے کہ جی ہم شکریہ کیوں ادا کریں، ہم سب اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. تو میرے دوستوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا انسانوں کا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. لہذا کوئی آدمی کے ذریعے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو تو اس کو بھی جزاک اللہ بولے، دنیاوی یا دینی فائدہ اس کو بھی جزاک اللہ بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندوستان کے شاعر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھے جس کو نعت بولتے ہیں، اور نعت کے معنی یعنی تعریف، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعریف میں جو اشعار ہو اس کو نعت شریف بولتے ہیں. تو اس میں نعت شریف کے اشعار لکھے. ایران کا شہزادہ اس زمانے میں، وہاں اہل حق کی حکومت تھی، تو وہاں کا شہزادہ جو تھا اس نے اشعار پڑھے تو بڑا مست ہوا کہ اتنی محبت بھرے اشعار، اس کو اتنا مزہ آیا، ایسا وجد طاری ہوا کہ اس نے کہا اس شاعر سے ضرور ملنا چاہیے کہ جس نے اتنی محبت بھرے اشعار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار کہے. وہ ملنے کے لیے آئے ہندوستان، آیا دہلی میں پہنچا، شاعر کا پتہ کرتا ہوا بتایا بازار گیا ہے. بازار میں گیا پتہ چلا حجام کی دکان میں ہیئر ڈریسر نائی کیا بیٹھا ہوا ہے. جب وہاں گیا تو دیکھا وہ جو شاعر ہے وہ اپنی داڑھی پر اس طرح چلا رہا ہے. اس نے سوچا وہ اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا عظیم الشان اشعار اور یہ عمل، اس کو بہت افسوس ہوا. اور افسوس سے اس نے کہا آغا ریش بھی تراشی. لقب ہے، یعنی فارسی زبان میں آغا جو ہے معزز محترم، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں سر سر سر، خصوصاً لیڈی پی آ کر بولے سر تو سر کی خوب سرکتی ہے. اور جہاز میں ایئر ہوسٹس آ کر پوچھے فضائی ماسی ایکسکیوز می سر واٹ یو وانٹ، اس وقت حاجی صاحب کو دیکھیے، حاجی صاحب ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ بیٹی دونوں لوں گا، ٹھنڈا بھی اور گرم بھی، چھوڑنا نہیں ہے میں نے. اس طرح سے وہ لعنت خرید رہا ہے. تو اس نے کہا آغا ریش میں تراشی، اے پیارے ہے معصر جی، کیا کرو داڑھی منڈوا رہے ہو، داڑھی ترشوا رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو؟ اب شاعر تھا نا بڑا ادیب، ذرا قلم اچھا ہو جائے صحابہ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اپنے زور چلاتے ہیں اور بنتے ہیں عالم. صحابہ پر قلم اور تنقید کرنے والا چاہے زبان سے ہو چاہے قلم سے، اس کو عالم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. جو پہلا گروہ تھا جس نے صحابہ پر تنقید کی اور صحابہ سے کو کہا کہ ہم اس طرح ایمان لیں جیسے یہ سفہاء ایمان لے کر آئے. سفہاء جمائے صفیح کی، اور صفیح کا مصدر کیا ہے؟ السفاہۃ، اور صفحات کے معنی میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صفحات کے معنی خفت العقل، یعنی عقل میں کمی ہونا. والجہل بالامور، والجہل بالامور، اور حقائق سے ناواقف ہونا، عقل میں کمی اور حقائق سے ناواقف. اس کو صفیح بولتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ اعتراض کیا کہ ہم ایمان لائیں صفیح کی طرح. یعنی جو اپنی زندگی جن کی عقل کا یہ عالم ہے کہ دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حقائق کو تسلیم کیا, ان کو یہ اعتراض کرنے والوں نے کہا. ان کا جواب صحابہ نے نہیں دیا, اللہ نے جواب نہیں دیا. جس اللہ نے اپنے نبی کے لیے صحابہ کا انتخاب فرمایا اسی اللہ نے جواب دیا, کیونکہ نبی کے لیے صحابہ کا انتخاب صحابی کا کمال نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ جیسے ساتھی یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. میاں یہ کیا تو نے بند کیا؟ اتنے سارے پنکھے جو چل رہے ہیں چلاؤ نا میاں یہ پنکھا. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ساتھی کے انتخاب, رفیقوں کے انتخاب میں کتنا سوچتا ہے, دیکھتا ہے کون دوست. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھی ایسے ہی لے آئے گا؟ ایسا نہیں. فرمایا مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, یہاں تک کہ ان صحابہ کی نشانیاں اور ان کے بارے میں تورات اور انجیل پرانی کتابوں میں بتا دیا کہ ہمارا جو نبی ہوگا اس کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے. جواب کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. ادھر آ کے بیٹھو, آپ بیٹھو, بس یاد بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ہم نے ساتھی دیا ہے, گویا کہ یہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر ہے. صحابہ پر اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے ساتھی دیے. کتنا بڑا یہ نعوذ باللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اللہ کانوں سے ذرا روئی نکالو غفلت کی, یہ نشے جس نشے میں مبتلا ہو اپنے علم کے اور اپنے دعوے مارتے ہو, ذرا نکالو غفلت سے, غفلت کی روئی کانوں سے. انہم ہم السفہا, واہ کمال دیکھیے, انہم السفہا کافی تھا. ترکیب کے اعتبار سے انہم السفہا کافی تھا, لیکن قربان گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے صفحات پر قیامت تک کے لیے ان نالائقوں پر جو صحابہ پر تنقید کرے, ان نالائقوں کے لیے پر قیامت تک کے لیے صفحات کی اللہ نے مہر لگانی تھی کہ جو یہ نالائقی کا کام کرے گا صحابہ پر تبصرے صحابہ پر تنقید کرے گا وہ کیا ہے؟ ہم السفہا, جملہ اسمیہ کے ساتھ جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے یہ کم عقل اور یہ لوگ بیوقوف ہیں. پھر کیا فرمایا؟ ولیکن, اور یہ ایسے بیوقوف ہے, لا یعلمون, یعنی جانتے نہیں ہیں. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ لا یعلمون فرمائے اس کو عالم کہنا جائز ہوگا؟ یہ میرے مرشد کی تقریر ہے. واہ, جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے لا یعلمون کہ یہ لا یعلمون ہے, ہم اس کے علم پر لا داخل کر رہے ہیں اور اللہ کا لا ہے. جس کے لیے اللہ فرما دے لا نہیں, تو اس وہ کہاں سے علم لا سکتا ہے؟ ہم نے نہیں علم دینا, وہ کہاں سے علم لا سکتا ہے؟ جس کو اللہ فرما دے لا, وہ لا کے دکھائے ذرا, اس کی لا میں لا ہے, یعنی اس کے لانے میں نہیں ہے, لا نہیں والا, وہ نہیں لا سکتا علم. لہذا ایسے شخص کو عالم کہنا جائز نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ نے جو بندہ کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاء اللہ لائق شاگرد ہے, ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, ذکی ہے, فہیم ہے, قابل ہے, تو یہ تعریف در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے. تدا اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب کوئی تعریف کرے تو اس کو اپنا کمال سمجھو ہی نہیں. سمجھے بھائی, جب میری یہ کمال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لہذا کسی کی تعریف کی جائے اس کو بھی نہیں پھولنا چاہیے. نواب صاحب کے ایک شاعر نے اشعار سنا ہے, نواب صاحب بڑے خوش, بڑی اس کی شان میں شاعر نے نواب صاحب کو اشعار سنا, نواب صاحب بڑے خوش ہوئے, اشعار سنا دیے تو کہا کہ ٹھیک ہے صبح 10 بجے آنا. شاید تو خوشی کے مارے گھر نہ پہنچا جائے, اس سے رات بھر نیند نہیں آئی کہ کل نواب صاحب سے کیا انعام ملے گا. رات بھر سوچتے رہے یہ ملے گا تو یہ کروں گا, وہ کریں گا, یہ ہوگا, پلاؤ بناتے رہے شیخ چلی والا. صبح ہوئی, خوب نہائے دھوئے, رگڑ رگڑ کے صابن شیمپو بھی لگایا, کپڑے شاندار استری بیوی سے کہا ذرا اچھے کپڑے استری کرو, جوتے اوتے چمکائے, تیل کنگھی کر کے پہنچے شاداب فرحان اور غزل خان. نواب صاحب سے کیا انعام ملے گا؟ اب جب پہنچے تو نواب صاحب کی چہرہ ہی بدلا, تھوڑی دیر میں ہمت کر کے کہا کہ جناب آپ نے بلایا تھا؟ کہا خیریت؟ کہا کل میں نے آپ کو اشعار سنائے تھے. اچھا ہاں, تم نے مجھے اشعار الفاظ سے آدھے گھنٹے خوش کیا, تم نے کچھ الفاظ بولے اور آدھے گھنٹے مجھے خوش کیا, میں نے بھی الفاظ بول کے تمہیں رات بھر خوش رکھا, تم نے تو مجھے صرف آدھا گھنٹہ خوش کیا, میں نے تو تمہیں رات بھر خوش رکھا. تو میرے پیارے دوستو, تعریف کی ایک قسم ہوگی نا کہ بندہ کسی بندے کی تعریف کرے کہ ماشاء اللہ فلاں صاحب ہے, نیک صاحب, نیک آدمی ہے, اللہ والے ہیں, نیک گمان ہے اور اچھے عالم ہے, اچھے حافظ ہے, اچھے قاری, تعریف کرتے ہیں. ادھر حقیقت اللہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے توفیق. تعریف کی دوسری قسم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ آپ رحیم ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ کرم فرمانے والے ہیں, آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. پھر اس کے بعد دعا مانگے, اللہ معاف فرما دیجیے. آپ دینے والے ہیں, یا اللہ دے دیجیے. ہمارے رزق میں تنگی ہے, تنگی کو دور کر دیجیے کیونکہ آپ رزق دینے والے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ رزق میں جو تنگی ہوتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے. کس وقت گناہ میں انسان مست ہوتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے کہ میں کس مستی میں ہوں, اس وقت کوئی یاد نہیں آتا. جس وقت مصیبت آتی ہے پھر اس وقت شیخ بھی یاد آتا ہے. ویسے اپنی مستی میں بھولا ہوا ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ ذکر, اور لڑکیاں آ رہی ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, بڑے مزے سے خیریت پوچھ رہا ہے اور بدنظریاں کر رہا ہے فلمیں سب. اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا, تنگی آئی, اب سوجا. لیکن بہرحال اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوا سے رہے گا, گناہوں سے بچے گا, میں اسے ہر مصیبت سے نکال دوں گا. لہذا جو جماعت کی نمازیں چھوڑی ہے وہ بھی تو قضا کرے, لیکن جو قضا نمازیں نہیں پڑھی ہیں ان کی قضا بھی تو ہے, کیونکہ توبہ تو ابھی پوری نہیں ہوگی, اس کی قضا بھی کرے. روزے ہیں, روزوں کو رکھے. کسی کا مال نہیں لیا, مال واپس کرے. گالی دیے, معافی مانگے, تو پھر اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی. اور آگے فرمایا, وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا, ایسی جگہ سے رزق ملے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مخلوق کے پیچھے جانے کے خالق سے مانگو, اللہ سے رزق کا سوال کرو, کیونکہ رزق ان کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنے ذمے رکھا, مہربانی ہے, یہ بھی ان کا کرم ہے. کیوں؟ اگر ماں باپ کے بھی ذمے ہوتا نا تو ماں باپ بھی انسان ہے, کبھی ایسا بشریت سے مغلوب ہو جاتے. اگر ماں باپ کو پتا چلے کہ یہ نالائق کی بدماشی کرتا ہے تو ملگائیں گے, نالائق بدماش. آؤ آگے آؤ, تھوڑا جلدی آنا چاہیے نا, بیٹھو ادھر. ماں باپ ہے اس لیے, سبحان اللہ, امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیمار تھے, مرض الوفات. تب امام حماد رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے فقیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ان کی عیادت کو گئے, تو امام صاحب کو دیکھ کر, بڑے عالم تھے اپنے وقت کے, محدث اور فقیہ, تو امام صاحب نے ان کو دیکھا, امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رونے لگے. پوچھا روتے کیوں ہیں؟ کیا روتا اس لیے ہوں کہ بس آخرت کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ گناہ بہت زیادہ ہے, بس اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. تو امام حماد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو خیرتو, اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ اختیار دے
کہ میں اپنا حساب کتاب امام احمد فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے کہ تم اپنا حساب کتاب اپنے ماں باپ کو دو یا مجھے دو، یہ اختیار دے، تو فرماتے کہ میں اس چیز کو اختیار کروں گا کہ اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دوں، کیونکہ ماں باپ بھی جو ہیں وہ تاثر لے لیتے ہیں، اپنی اولاد کی کچھ حرکت دیکھتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہے، اس لیے فرماتے کہ میں محدود محبت سے غیر، میرے مرشد نے اس کو یوں فرمایا کہ محدود محبت سے غیر محدود محبت اور رحمت کی طرف چلا جاؤں گا میں، کیونکہ ماں باپ بہرحال محدود محبت اور رحمت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت غیر محدود ہے، فرماتے کہ میں غیر محدود مالک اور غیر محدود مولا اور اس کا انتخاب کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی۔ تو تعریف کی دوسری قسم کیا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ تعریف کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کرے، سبحان اللہ، یہ بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، جو عاشقین لوگ ہیں یہ ان کے لیے قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو فاسق ہیں وہ اس سے مزید گمراہ ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کثیر لوگ قرآن پاک کی پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اپنی مرضی کا مطلب کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے اسلاف اور صحابہ اور اپنے اسلاف اپنے اولیاء بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اپنی مرضی اور اپنے مطلب، اپنے نفس کی مرضی کی تفسیر اور شرع اور مطلب نہیں، جو بزرگوں نے فرمایا وہی پیش کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ دین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب لے کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے دیکھیے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا متا القا احبابی، کہ میں اپنے حبیبوں سے اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا او نحنو احباؤنا، کیا ہم آپ کے حبیب اور محبوب نہیں ہیں؟ فرمائے کہ انتم اصحابی، تم تو میرے رفیق ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، اور ولیکن احبابی لم یرونی، میرے حبیب اور احباب تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے، وآمنوا بی، لیکن بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، وانا الیہم بالاشواق، میں تو ان کی ملاقات کا شوق اور طلب رکھتا ہوں۔ شیخ اور مرشد نے روایت سنائی، فرمایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ان امتی کے لیے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی کہ ملاقات کا شوق اور تڑپ، اس کو فرما دیا کہ میں اپنے ایسے امتیوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، تو جب ایسے امتی سے ملاقات کا شوق ہو تو پھر امتی کو بھی چاہیے ذرا تیاری کر لے۔ سے وہ شاعر نے پھر کہا نا، شاعر نے کہا کیا، کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے تو جواب بھی الٹے سیدھے دینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فہم مانگے اور صحبت اختیار کرے اللہ والوں کی۔ تو اس نے کہا بھلے، کیا اس نے پوچھا نا، آغا ریشمی تراشی، ارے پیارے تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ اس نے کہا بھلے ریشمی تراشا، ہاں داڑھی ہی تو منڈا رہا ہوں، دل مومن نمی خراشا، کسی کے دل کو تکلیف اور دکھا تو نہیں رہا میں۔ کیسا جواب، شاعرانہ جواب دیا، ادیبانہ، کہ کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا بھائی، داڑھی اگر میں منڈا رہا ہوں میری داڑھی ہے، میرا چہرہ ہے، میری مرضی ہے۔ اس شاعر نے کیا کہا، عجیب جواب دیا، میرے مرشد نے سنایا کہ اس شاعر کو کہا، اس شہزادے نے کہا کہ تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا لیکن دل رسول اللہ بھی خراشی، تو کسی کا دل نہیں دکھا رہا لیکن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا کے جب آپ تشریف فرماتے تو دو سفیر آئے ایران کے، ان کے مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیاں منڈی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فقر یا نظر الیہما، آپ نے کراہت سے ناپسندگی کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور ارشاد فرمایا من امرکما، ایسا کرنے کا تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم ایسی شکل بناؤ کہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑیاں منڈا. کہا امرنا ربنا کسرا، ہمارے بادشاہ کسرا نے ہم سے کہا کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھو اور داڑیوں کو منڈاؤ. تو آپ نے ارشاد فرمایا ولکن امر ربی اوفر اللحا واحف الشوارب، لیکن میرے رب نے جو حقیقی رب ہے اور اس دنیا کا مالک اور خالق ہے، اس نے حکم دیا کہ داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. پتہ ہی چلا کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے ملاقات کا اظہار فرمارے شوق کہ میں اپنے امتی سے ملوں گا، اور امتی کوئی تیاری نہیں ہے. کیا صرف نعت شریف پڑھ لینا ربیع الاول میں یا رمضان شریف میں آ کر عبادت کر لی کہ جی نماز پڑھ لی تو ہم نے کیا بہت بڑا تیر مار لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی تیاری کریں. شادی کرتا ہے تو کتنے مہینوں سے پہلے سے تیاری کرتا ہے، یہ تو پیسہ جمع کرتا ہے، پھر ماجون اشرفی بھی کھاتا ہے، اور اگر کوئی چترال سے آ جائے تو اس سے پوچھتا ہے سنا جیت ہے آپ کے پاس، کیم صاحب سے چیک اپ بھی کرواتا ہے کہ شادی سے پہلے ملیے اور شادی کے بعد ملیے، کتنی تیاریاں ہیں، کپڑے لتے مکان پردے ڈالوا رہے ہیں، بڑے کارڈ چھپوائے جا رہے ہیں، ہال کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ لو اور وہ لو، بڑی تیاریاں ہیں، رندا بھی لگا رہے ہیں، دھار بنا رہے ہیں، دھار ہے نا رشید صاحب، سب تیاریاں. آ لیلا سے ملنے کی تیاری ہے، مولا سے ملنے کی کوئی تیاری نہیں ہے. کہ ایک دن ہماری ملاقات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری شکل کو دیکھ کر آپ کو بجائے خوشی کے اگر قیامت کے دن بھی آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ہم سے پھیر لیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سوال فرمایا میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی کہ میری شکل جیسی تو نے شکل نہ بنائی؟ زمانے سے معاشرے سے ڈر گیا، آج جا زمانے معاشرے کے بول تجھے جنت لے کر جائے. تو عورت برکہ اور شریف پڑتا کہ جی اگر میں نے شوہر کے بھائی سے چچا خالہ ماموں پھوپھی کے بیٹوں سے پردہ کیا تو لوگ مجھے کیا بولیں گے، اگر ہم نے اپنی بیویوں کو پردہ کرایا تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو پھر یہی ہمیں، یہی لوگ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے جس سے ہمارا پالا پڑنے والا ہے، ذرا ہم وہ تو دیکھیں. اسی طرح سے بالوں کو کالا کرنا بھی گناہ ہے، بالوں کو کالا کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، حرام گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ ڈسٹمپر کر دیا، رنگ لگا دیا، مشینری تو پرانی ہے نا بھی، کہ مشینری بھی نہیں ہو جاتی ہے. ایک سو سال کی بلڈنگ ہے پرانی، آگے آ جائیے قرآن الدین صاحب، دلتا کہنا راشا راشا دلتا راشا، کہنا کہنا دلتا کہنا، لیکن اللہ دل کینا نہ رکھے، کینا ہو کینا نہ ہو، یعنی دل جو ہے ایک دوسرے کی محبت اللہ کے لیے ہو، کینا نہ ہو. تو میرے دوستو بالوں کو کالا کرنا بھی حرام اور گناہ ہے. اب جو چیز پرانی ہو گئی وہ پرانی ہو گئی، اب نیا کیسے کرے گا؟ سو سال بلڈنگ پرانی ہے، اب اس میں نیا رنگ روغن، جدید رنگ، میٹ فنش کر لے، ویدر شیلڈ کر لے، تو بلڈنگ تو پرانی رہے گی نا. جب وہ چلتے ہوئے ہلے گا تب پتا چلے گا، او ہو تیرا ہے دوست جب اسٹرکچر ہلا، اب ٹانگے کانپے گی تب پتا چلے گا، تیرا ہے دوست جب اسٹرکچر ہلا تو مجھ پہ راز حسن ڈسٹمپر کھلا. میرے مرشد کا شعر ہے، پتا چلا جی رنگ و روغن کیا میں. میرے پیارے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی تیاری ہونی چاہیے ہماری، کیسے؟ اپنی شکل و صورت بڑھائے. تیاری کرے، ظاہر بنائے، ظاہر بنائے، باطن اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. وہ کیسے؟ کہ سر پر انگریزی بال نہ رکھے. انگریزی بال کیا؟ سر بالوں کی تین سنت ہے، پٹا بال، کان کی لو تک، نمبر ایک. اور دوسرا، ہر طرف سے برابر ہو، یعنی مشین پھیرے تو سب طرف سے برابر، یہاں سے چھجا، یہاں سے چھوٹا، کہ ٹوپی رکھ کر یا پلیٹ رکھ کر یا پیالہ رکھ دیا کہ باقی بال کاٹ دو اور اس کا نام فوجی کٹ رکھ دیا، ایسا نہیں. ادھر سے بڑا، ادھر سے چھوٹا، ایسا نہیں. اور پھر ٹوپی بھی پہنتے تو ایسے، یہ بال چھپائے ایسے. پھر اس کے بعد جب بازار میں نکلے، دیکھا حسین آ رہی ہے، ایسے کر لیے. اب وہ سارا چھجا باہر، لہریں بن رہی ہیں. کوئی لہر، شاید ہماری کوئی عشق کی لہر حسین سے بھی مل جائے، اس لیے لہریں بنا رہے. اور ایک بچہ اپنے حجام کے پاس گیا، اس نے کہا میرے ابا جیسے بال بنا دو. کہا تمہارے ابا جیسے بال کیا ہے؟ کہا بیچ میں گنجا اور سائڈ پر جھالر جھالر. یہ اوریجنل اوریجنل پیور چیز ہے، پیور. دوسری سنت یہ ہے بالوں کی کہ سب طرف سے برابر ہو، ادھر ایک انچ، ادھر ایک انچ، ادھر ایک انچ، ادھر ایک انچ، دو انچ رکھے یا تین انچ رکھے، بہرحال سب طرف سے برابر ہو. اور تیسری سنت یہ ہے کہ استرا، بالکل صفن صفا ایئرپورٹ بنا دے اللہ کی محبت کا، اور اس ایئرپورٹ پر لکھ دے نو انٹری، حسینوں کے لیے نو انٹری، داخلے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اب سرمنڈو ہو گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں جب سرمنڈو ہو جاؤ گے تو حسینوں کے کھٹمنڈو سے بچ جاؤ گے، کہ گنجے کو کیا دیکھیں. اسی لیے پٹے بال میرے فرماتے ہیں، اب سنتیں تین ہو گئے نا، پٹے بال، برابر یا گنجا. اب سب پٹے بال رکھے گا تو اس کو بھی شوق ہوگا کہ مجھے بھی کوئی دیکھے، یہ شوق پیدا ہوگا. اور افضل یہ ہے کہ سر منڈا لے اس زمانے، اب گرمی بھی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، بال خون بھی چوستے، اور پھر حسینوں کے چکر سے بچ جائے گا. جب گنجا ہو جائے گا کہ خود ہی کہے گا کہ مجھے اب کون دیکھے گی، اب میں کسی کی نظر، کس کی نظر میں سلیکٹڈ بنوں گا. اب یہ اسٹرکچر، اب اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اسٹرکچر اور ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے. سر کے بال ہو گئے نا، اور سر پر ٹوپی پہنے، ٹوپی کا اہتمام کریں. لیکن ٹوپی کیسی ہو؟ ٹوپی کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹوپی گول ہونی چاہیے، بالکل گول. یہ دیکھیے یہ گول ہے، وہ تو ذرا اتنی کر کے ذرا ٹپ ٹاپ کر دیا، اتنی ٹپ ٹاپ تو صحیح ہے بھائی، لیکن گول ہونے چاہیے اس کی خصوصیت، کیونکہ سر گول ٹوپی گول. اور اب وہ بعض ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں بیچ میں دروازہ بنایا ہوا ہے کہ جی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ یہاں سے آئے تھے، اس لیے وہ دروازہ بنا دیا، وہ یادگار اور نشانی. تو یاد رکھیے گا، ایک ہے سنت اور ایک ہے ثقافت، اس میں فرق ہوتا ہے. سنت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ثقافت وہ ہے جو کسی علاقے کا طریقہ. بتائیے علاقے کی طریقہ افضل ہے یا سنت کا طریقہ افضل ہے؟ ہے نا بھائی، سنت ہے. دادا ٹوپی جو ہے وہ گول ہونی چاہیے، اب بیچ میں دروازے وغیرہ، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ٹوپی لال رنگ کی استعمال نہ کرے، کہ لال رنگ ویسے بھی خطرے کی علامت ہے. اور یہ عورتوں کا رنگ ہے، عورتوں کا رنگ ہے لال. مردوں کو لباس میں لال استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ عورتوں کے لیے ہے، ان کو لال پہنائے. لالا کو چاہیے کہ لالی کو پہنائے، خود گلے لالا نہ بنے. یہ لال رنگ اور کالا رنگ، سفید رنگ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موتا کو کہ اپنے مردوں کو سفید پہناؤ، اپنی مساجد کو سفید کرو، یہ افضل ہے، پسندیدہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ رنگ ہے. یہ دوسرے رنگ جائز ہے، لیکن لال رنگ تو عورتوں کے لیے ہے. اور ٹوپی یہ چونکہ اس کا شریعت و سنت سے تعلق ہے، زیادہ سفید رنگ کے استعمال کریں، رنگین ٹوپیاں نہ ہو، زیادہ رنگین نہ بنے، کیونکہ رنگین بنے گا تو سنگین جرم میں گرفتار ہو جائے گا.
اتنے رنگین ٹوپیاں نہ پہنے اور کالی نہ پہنے, سفید افضل ہے. بعض لوگ رومال باندھتے ہیں, رومال سر پر, کہ سر ننگا رہے نہ رہے. بے شک یہ تو بات ہے. ایک شاعر تھا انشاءاللہ خان, میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مرتبہ سر کا گنجا تھا, وہ قدرتی ہوتے نا بعض لوگ نیچرل, حجام سے چھٹی مل جاتی ہے ان کو, فکر ہی نہیں حجام کے پاس جانے کی. وہ شاعر ذرا گنجا تھا, ننگے سر کھانا کھا رہا تھا ایک نواب کے ساتھ. نواب تو نواب کو شرارت سوجی, وہ سر جھکا کے کھانا کھا رہا تھا تو نواب صاحب نے اس نے نواب کو شرارت سوجی, اس نواب نے کیا کیا, اس کے سر پر چپت مار دی, ایسے چپت کھوپڑی پر. اب وہ شاعر جو ہے نا بالکل سر نہیں اٹھایا. میرے مرشد فرماتے ہیں سر جھکایا, اس نے کہا اللہ مغفرت کرے ابا مرحوم کی, فرمایا کرتے تھے بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو, شیطان چپت مارتا. میرے مرشد نے سنایا یہ, بس نواب کو اتنا غصہ آیا, نکلو تم یہاں سے, نکال دیا اس نے. لیکن اس کی ہمت تھی کہ نواب کو بھی سنا دیا کہ اللہ بخشے ابا مرحوم کو, فرمایا کرتے تھے بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو, شیطان چپت مارتا ہے. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ بیت الخلاء ننگے سر نہ جائے لیٹرین میں, اور کھانا بھی ننگے سر نہ کھائے, خلاف سنت ہے. ٹوپی پہن کر کھانا پینا چاہیے اور بیت الخلاء بھی ننگے سر نہ جائے. اور بتا دیا ٹوپی سفید رنگ افضل ہے, اس کو استعمال کریں. بعض لوگ صرف رومال پہنتے ہیں, تو یاد رکھیے رومال سے سنت ادا نہیں ہوتی, رومال پہننے سے سنت ادا نہیں ہوگی, ٹوپی چاہیے. لگتا ہے مولوی صاحب ٹوپی کا بزنس ہے تمہارا, اتنی ٹوپی. تو بھائی میرا کوئی بزنس نہیں ہے, نہ میرا بزنس ہے اور نہ میرا کوئی اس میں شیئر یا کمیشن مجھے ملتا ہو. ہاں لا اسألکم علی اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, آپ سے اجر نہیں مانگتے, اجر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ نبی کی ایک سنت کو پیش کیا جا رہا ہے. ہاں ٹوپی لگانے والے خوش ہو جاتے, یار ذرا اچھا ہے مولوی صاحب تقریر کر دیتے تو ہماری ٹوپی بک جاتی ہے. سب جو چاہے ٹوپی لگا لے, ہمیں کمیشن نہیں, ہمارا کمیشن اللہ تعالیٰ کے پاس, ہم سنت کو تو پیش کریں گے نا جناب. دادا رومال سے ٹوپی کی سنت ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی آدمی ٹوپی پہن کر اوپر رومال باندھے, جس کو پگڑی کہتے ہیں ہماری زبانوں میں, اور شریعت کی زبان میں اس کو امامہ بولتے ہیں, تو یہ ایک مستقل سنت ہے ماشاءاللہ, کہ پگڑی پہن لے یعنی ٹوپی کے اوپر رومال باندھ لے, ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو پھر امامہ بن جائے گا. سبحان اللہ, امامے کی سنت, سبحان اللہ, کیا کہنا. لیکن بغیر ٹوپی کے رومال نہ باندھے کہ اسے ٹوپی کی سنت ادا نہیں ہوگی, یا صرف ٹوپی پہن لے تو وہ سنت ہے ماشاءاللہ, ہو گیا نا جی. اور ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت نماز پڑھنا, تو ہماری عبادتیں قبول کیسے ہوں گی؟ اس لیے ٹوپی کا استعمال کریں. ہاں وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یار ٹوپی نہ کر دو, کسی کو ٹوپی مت دینا, ٹوپی نہ کرنا کسی کو. فلا آدمی تو بڑی ٹوپیاں دیتا ہے, یہ محاورے میں یعنی دھوکہ دیتا ہے, تو مسلمان کو چاہیے دھوکہ نہ دے کسی. اور بالوں کو کالا کرنا یہ بھی دھوکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہے نہیں ایسا اور اپنے کو دکھا رہا ہے ویسا, ہے ایسا اپنے کو دکھاتا ہے ویسا, ہے بڈھا اور اپنے کو جوان بنا کے پیش کر رہا ہے, تو دھوکا ہوا نا یہ. زیادہ بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے اور دھوکے بات یہی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے, سب بد اللہ وجہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا منہ کالا کرے. اب بتائیے کیا فائدہ ہوا, اور مشینری وہی پرانی ہے. اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشینری نئی نہیں ہو سکتی. تو اب ٹوپی ہو گئی, اب اور نہیں چاہیے, اب اس کے بعد ہے آنکھیں. ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للمومنین, آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے. اور الگ آیت نازل کی للمومنات, اور ایمان والیوں سے بھی, عورتوں سے بھی, ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے. کیا یغضوا من ابصارهن, ان سے فرمایا یغضوا من ابصارهن, کہ اپنی نظر کو نیچی رکھیں, اپنی نظر کو بچائیں. کیا مطلب؟ کسی کی ماں کو, کسی کی بہن کو, عورتوں کو،
یہاں تک کہ عورتیں بے پردہ بھی ہو، یہاں تک کہ کافر بھی ہو، اس کو بھی دیکھنا درست نہیں ہے. دیکھیے، ایک عورت بے پردہ ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے، اور اس لعنت کا اثر اس کے شوہر پر، اس کے باپ پر، اس کے بھائی پر پڑتا ہے. کیونکہ اس کی لعنت، عورت پر جو لعنت ہے، باپ پر، شوہر پر اور بھائی پر، یہ لعنت کا اثر پڑتا ہے جب وہ بے پردہ گھر سے نکلتی ہے. اب وہ لعنت پڑی، گویا اس کو لعنت کا کرنٹ لگ گیا. اگر بجلی کا کرنٹ کسی کو لگے تو اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کرنٹ اسے بھی لگ جاتا ہے. تو جس پر اللہ کی لعنت ہے، جب ہم اس کو دیکھیں گے وہ لعنت ہمیں بھی ملے گی. پتہ ہی چلا ان عورتوں کو دیکھنا، اس سے بھی لعنت ملتی ہے. اور ایسے ہی وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، ان لڑکوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. جن لڑکوں کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، ان کو مرنڈا پلانا، ان کو انڈا کھلانا، اور عید میں نئے نئے جوڑے دینا، اور چکن کڑھائیاں، اور موبائل نئے نئے دلانا، یہ سب کس حرکت کے لیے ہے؟ غلیظ اور ناپاک حرکت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان ان پیشاب پخانے کے مقامات میں گھسنے کے لیے نہیں دیا، بھنگی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ. تو ہم کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ان غلاظتوں پر، ان خباثتوں پر، ان گندگیوں میں خراب نہ کریں. کہ لڑکوں کو دیکھنا یا عورتوں کو دیکھنا، یہ لعنتی کام ہے، لعنتی کام. اب اگر کوئی کام یہ لعنتی کام کرے اور ہم اس کو کہیں لعنت تمہاری شکل پر، بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ لڑے گا نہیں لڑے گا؟ تو اللہ کے نبی کی بدعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ، لعنت اس پر، اس شخص پر جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے، اور لڑکوں کو دیکھتا ہے جو، اور وہ عورتیں بھی جو بے پردہ نکل رہی ان پر بھی لعنت ہے، اور وہ لڑکے بھی جو بڑے حسین آنکھوں میں سرما لگا کر اور لال لال کپڑے اور گوٹے اور یہ سب لال لال ٹوپیاں پہن کر اپنے کو معشوق بنا کے نکال رہے ہیں، ان پر بھی لعنت ہوتی ہے. ان کے بھی ذمہ ہے کہ وہ بھی اپنے کو بچائیں، مت ہرگز کسی کی چکن کڑھائی کھائیں، اور کسی سے موبائل لیں یا موبائل میں بیلنس ڈلوائیں. اگر موبائل میں بیلنس ڈلوائے گا پھر کچھ کہیں اور کچھ بھی اور ڈل جائے گا. اسے لڑکوں کی بھی ذمہ داری اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری، اپنی اولاد کو دوستی نہ کرنے دے کسی سے، بھائی کس سے گھوم رہا مل رہا ہے. آنکھوں کا استعمال، ہاں ماں باپ کو دیکھیں، حج مقبول کا ثواب دیکھیں، محبت سے دیکھیں، جب جائے محبت سے دیکھیں، اور مسکراتا ہوا جائے، ماں باپ سے جب ملے محبت سے مسکرا کر ملے. کہ تاکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے کہے دیکھو میرا بیٹا، میرے بیٹی کیسے محبت سے مجھ سے مل رہے ہیں، خوش ہو جائے دل ان کا بھی. ارے میاں مسکرانے میں کوئی خرچہ؟ مسکا کام ہے نا، بس مسکرا کر ملے. دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے، ذرا مسکرا کے دکھاؤ بھائی، دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا لگتا ہے. ارے مسکراؤ نا یار، کچھ دیکھو اچھا لگتا ہے نا. اور ایک ایسا لگ رہا ہے کسی تھپڑ مار کے بٹھایا ہے. تو کتنا فرق ہے میرے دوست. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم عاشق بنتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ میں نے کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. سبحان اللہ، ہم سنتوں پر عمل نہ کریں تو ہم مسکرائیں، ماں باپ سے ملے اور بیوی سے ملے اس سے بھی مسکرا. اب عالم یہ کاروبار کرتے یعنی دنیا دار ہے تو ٹینشن ہے کہ آج گاہک نہیں آیا، تو سارا غصہ بیوی پہ اتارنا ہے گویا کہ تیری وجہ سے نہیں آیا، وہ دکان پہ سب کو ڈنڈا لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ روکنے کے لیے. یا دیندار ہے تو تسبیح لے کے عرش آدم پر چڑھ گئے، اتنی اوپر چڑھ گئے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے. گھر میں داخل ہو مسکراتا ہوا اور مسکراہٹ سے ملے، اور اگر ساتھ میں یہ کام بھی کر دے تو کیا حرج ہے اس میں؟ غیر جگہ یہ کام کرے اس سے بہتر نہیں ہے اپنی حلال بیوی کے ساتھ یہ کام کرے، مسکرائے، آنکھ سے بھی مسکرائے، لبوں سے بھی مسکرائے، بچوں سے ملے. آنکھ کے ساتھ ہے اچھا، اور پھر قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ملتا ہے، آب زمزم کو دیکھنے سے ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو دیکھنا بھی صرف ثواب ہے، اللہ والوں کو، علماء ربانیین کو دیکھنا بھی صرف ثواب ہے، یہ آنکھوں کا استعمال ہے, یہ کان ہے, کان سے غیبت نہ سنے. یہ مرض رمضان شریف میں اور زیادہ ہوتا ہے, فرصت ہوتی ہے نا, ارے پتا ہے وہ کرتا ہے, کیا کرتے ہیں وہ فلاں ہے نا, یہ کرتا ہے. اوہو یار مجھے کچھ شبہ تو تھا, میرے مرشد نے اس کو یوں فرمایا, اچھا مجھے کچھ ڈاؤٹ تھا, آج تم نے راز آؤٹ کیا, اب میں اس کو ناک آؤٹ کروں گا. ہاں ہاں اور بتاؤ اور بتاؤ. تو کسی مسلمان کا تذکرہ کرنا جو برائی اس کے اندر موجود ہو, اسی کا نام غیبت ہے. اگر ہمارا کوئی بیٹا ہو, مان لو وہ کسی کا بیٹا چرسی ہو, موالی چرسی کی سب آوارہ, اگر وہ بیٹا اس بیٹے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر برائیاں کی جائے اور لوگ آپس میں بات کر رہے ہو وہ ہے نا وہ, اور باپ کو پتا چل جائے, باپ خوش ہوگا ناراض ہوگا, ناراض ہوگا نا. تو اسی طریقے سے جب ابا کی شفقت اور محبت گوارا نہیں کرتی, ادھر بیٹھیے, ابا کی شفقت اور محبت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا جو نالائق ہے اس کی ہوٹلوں میں جو ہے برائیاں پیش کی جائیں, تو ربا کی شفقت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے بندے کی برائیاں ہوٹلوں میں اور اپنے تنہائیوں میں اور دوستوں کے ساتھ تبصرے کیے جا رہے ہیں اور اس پر جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں. آج فرصت نہیں ہے, دینداروں کی مجلس ہے, دیندار لوگ جو کہلاتے ہیں, اور دینداروں کی کیا قسم ہے, مدرسے پڑھنے والے, مدرسے والے, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے, امامت مؤذن والے, تبلیغ میں جانے والے, خانقاہوں میں جانے والے, دین کے دوسرے شعبوں والے, یہ دیندار کہلاتے ہیں نا. ان کا کام ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنا, فلائیے 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 فلائیے, بولے بھائی قرآن پاک پڑھ لو, ٹائم نہیں ہے. بھائی ماں باپ کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ, ٹائم نہیں ہے. بھائی بیوی کو کچھ وقت, ٹائم نہیں ہے. کچھ نفلے پڑھ لو, ٹائم نہیں ہے. اپنی نمازیں قضا کر لو, ٹائم نہیں ہے. ہاں بس ارے یار وہ ہے نا فلاں ایسا ہے نا فلاں وہ ہے فلاں وہ ہے, اسی میں اپنا وقت اور غیبت کا گناہ اپنے ذمے ڈال رہے ہیں. اور اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغیبت اشد من الزنا. کیوں بھائی, کوئی مسلمان یہ تصور کرے گا ہم زنا کریں؟ کوئی تصور کرے گا؟ تو غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی زیادہ ہے. جو غیبت کا گناہ ہے وہ زنا سے بھی بڑا ہے. ہم زنا کرنے کو راضی نہیں ہیں, تو کیا بات ہے غیبت کیوں کرتے؟ تبصرہ ایک دوسرے پر, کاروباری ہے تو فلاں کاروباری پر تبصرہ, فلاں ہے تو اس پر تبصرہ, دین والے ہیں تو ایک دوسرے پر تبصرہ, یہ عالم اسی میں وقت آیا. راتوں کو بیٹھے ایک ایک بجے تک, چائے پہ چائے چل رہی ہے, سٹے پہ سٹے چل رہے ہیں, اور ساتھ میں فلاں یہ فلاں وہ, اس طرح سے خاندان میں بیٹھے تو آپس میں یہی تذکرہ. نتیجہ کیا ہے؟ ہماری وہ مجلس ہے ہمارے لیے بجائے رحمت کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. پھر شکایت کرتے مولانا صاحب فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا. اور جماعت کی نماز دیکھ لیجئے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, ایک صحابی سے پوچھا گیا غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ ایک شخص نفلے بہت پڑھتا ہے, نفلے روزے بھی رکھتا ہے, لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, فرمایا یہ جہنمی ہے. اب بتائیے, نفلے ہیں عبادتیں ہیں, لیکن یہ عالم ہے کہ اپنے جب ٹائم ملے گا نماز پڑھ لیں گے. بھائی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے کتنے دیر لگتی ہے, پھر وہ آئے بھی تو ٹھونگے مار رہے ہیں, جیسے وہ جیسے مرغی کھاتی ہے کٹ 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 کٹ, ایسے تو ٹھونگے ماری جا رہی ہے نماز میں بھی. یہ نہیں کہ چلو انسان ہے, کبھی عذر ہو سکتا ہے, کسی عذر کی وجہ سے کبھی کوئی جماعت کی نماز چھوٹ سکتی ہے, ٹھیک ہے انسان ہے بیمار ہے, کبھی آنکھ نہیں کھلی, لیکن وہ آنکھ فجر کی نماز تو اس کے لیے جو کبھی آنکھ نہ کھلے, جس نے معمولی بنایا, جس کی کبھی آنکھ کھل جاتی ہے. جی آج تو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت سے, جبرائیل علیہ السلام پر احسان کیا, ابھی لینے آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام, ان سے پہلے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, ابھی آ رہے ہیں, آپ بے فکر رہے ہیں, ابھی آپ کو نبوت ملنے والی گویا کہ, توبہ توبہ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. یعنی انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں اب کیا مقام ملے گا ہمیں. ایک دن فجر پڑھ لی, سبحان اللہ, اس دن تو بس حضرت کی ٹانگیں ہی پتہ نہیں کہیں اور ہوتی, اور اشراق پڑھ لی تو بس بایزید بستامی آ کر ان کے پاؤں چھوئیں گے. اگر بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے وہ بھی ان کی خدمت میں آ کر بیٹھتے، اتنے بڑے ولی اللہ ہیں. یہ عالم ہے، دماغ ہی خراب ہے، ایک ہی دن عادت ہے بھائی. کتنا زمانے تک یہ عالم ہوگا کہ جماعت کی نماز ہم چھوڑیں گے؟ اور عورتوں کے لیے وہ وقت پر نماز پڑھیں، اپنے گھر پر تاخیر نہ کریں، جلدی پہلے پڑھ لیں، اس سے کھانے پکانے میں، دوسری چیزوں میں، اور شوہر کا دل بھی نرم ہوگا. پتا ہی جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو مخلوق ہمارے پیچھے پڑے گی، وہ ہمیں ستائے گی. اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ تم خود ان سے نپٹو، مخلوق کو خوش کرتے ہو انہیں سے نپٹو. اور جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اللہ تعالیٰ مخلوق سے خود ہمارا کام بنوائیں گے. ایسا عالم. ہمارے ایک دوست قاری صاحب ہیں، مدرسہ کرتے، کچھ ان کا تجارت کا کام کرتے، مختصر سا کام، کسی کے ذریعے سے کچھ کارٹن بنواتے. اس پھر وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ بس مدرسہ پڑھائیں، بس میں خود پہنچا دیا کروں گا. اب وہ پیسے ذرا زیادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی پیسے دلواؤ. اب وہ گئے کہ بھائی پیسہ دو. تو وہ سیٹھ صاحب کو بھی ایک نشہ تھا. سیٹھ صاحب نے کہا اپنے منشی کو بلا کر، یہ مولوی صاحب کا دماغ ذرا خراب ہے، ایک کام کرو پیسہ روکو ان کا پیمنٹ. تو وہ مڑے، ماشاء اللہ دیکھیے صحبت کی برکت ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی مت دینا پیسہ، جا رہا ہوں میں، اٹھ کر چل پڑے، مت دینا پیسہ. کہا بھی نہیں ان سے. تعالیٰ نے بس اللہ تعالیٰ سے ہنس کے کہ اللہ یہ تو میرا حق ہے، آپ میری مدد فرما دیجیے. شیخ صاحب آئے پاؤں میں گر گئے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی. پوچھا کیا؟ کہا بس میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ والوں کو ستاتا ہے، نیک لوگوں کو ستاتا ہے، کان پکڑ کر اللہ بندے کا پتر بنا دیں گے. ساری پھر وہ جو کہہ رہے تھے نا، پوری پیمنٹ ایک ساتھ دے دی. لے بھائی تو اپنا پیسہ لے، میری جان چھوڑ. اس لیے میرے دوست کان سے غیبت نہ سنیں. اب نیچے آ جائیے، گال ہے، گال سے پوچھے کی گل ہے، یہ کس گال پر اللہ کی مرضی کا باغ کیوں نہیں لگ رہا بھائی، کتنا زمانہ گزر گیا ہے. ہمت کرے بھائی، کیوں لوگوں سے ڈرتا ہے، کیوں بیوی سے ڈرتا ہے؟ آج کل بیویوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اس زمانے میں لوگ عورتوں سے زیادہ ڈرنے لگے. پہلے اللہ سے ڈرتے تھے تو عورتوں سے نہیں ڈرتے تھے، اب عورتوں سے زیادہ ڈرنے لگے. اور ہم نہیں ڈرتے، ہم تو ڈنڈا اٹھا کے پٹائی لگاتے ہیں. ہم اتنے بہادر ہیں، یہ بہادری ہے، بیوی کی پٹائی لگا رہے، یہ بہادری اس کا نام رکھا. یہ تو ایسے ہی ہے، وہ جیسے ایک دھوبی تھا نا، ایک دھوبی پہلے زمانے ہوتے تھے نا، مشینیں تو نہیں، اب سب بڑے بڑے کپڑے خاص سے کرنا، تو طاقت ہوتی تھی. تو ایک آدمی کی دھوبی سے لڑائی ہوئی، بس اس نے دھوبی نے بھی سمجھا یہ بھی کوئی چادر ہے، اس کو بھی دے پٹاخ مارا، پٹکان دیا، دھوبی پٹکان اس کا نام ہے نا، یوں اٹھا کے ایسے. اس کے بعد وہ دھوبی کا بسری، اس کا بسری چلا، دھوبی کا گدھا وہ دور بندھاتا ہے درخت سے، اس کا کان پکڑا، اور کان پکڑا اس کا، اب مارے گا، اب مارے گا. عجیب حال ہمیں، یعنی پیسے ہمیں کسی نے نہیں دیے، غصہ بیوی پہ آ کے اتار رہا ہے. کہا کسی نے کچھ، آج بس ہٹ جاؤ میں بہت غصے میں ہوں. یہ کیا بات ہے بھائی، ہم کو برداشت کرنا، جس کا ہے اسی سے لے. اب ہمارا عجیب عالم ہے کہ اگر اب دو بھائی الگ کاروبار کرتے ہیں، ایک نے پیسہ نہیں دیا دوسرے کا روک دیتے ہیں، ظلم ہے نا یہ بھائی. جس نے کہا اسی کو بولو نا، اگر ہمت نہیں ہے کچھ بولنے کی تو خاموش رہو، کمزوروں پہ بولنے کا کیا فائدہ، کمروں پہ غصہ کیا نکالنا. لڑنا ہے تو ذرا اپنے برابر والے سے لڑے، سوا سے برابر والے سے، کشتی کا زیادہ شوق ہے تو. بیویوں کی پٹائیاں کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، میں پاگل ہوں. تو واقعی پاگل ہے جو کمزوروں کو مار رہا ہے. اگر اس کا ایک دو سالے ہو نا، ایک دو سالے ہو نا تھانے دار، یہ مونچھو والے، پھر پوچھیں گے کہ بہنوئی صاحب کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا. صدر یا کوئی بڑا افسر فون کر دے، ہاں بھائی جو تمہاری بیوی ہے نا میری بیٹی کی سہیلی ہے، یا میری بیوی کی سہیلی ہے، یہ تم خیریت آرام سے رکھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں ہاں وہ تو پوچھ لو خود ہی. ہر وقت کہتا ہوں لپسٹک لگا کے رکھو، ذرا بن ٹھن کے رہا کرو. کیوں اس کو ہے؟ اوکے بتانا مت. اللہ کی سفارش ہے ہماری بندیوں کو آرام سے رکھو، ان کی غلطی کو معاف کرو. سبحان اللہ. تو اب گال سے، گال جو ہے اس پر ایک مٹھی داڑھی رکھے، مٹھی اپنی ناپے، بالغ کرے، نابالغ نہ رکھے، اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، تینوں طرف سے ایک مٹھی. پھر داڑھی لگائے، داڑھی کو دھوئے،
اس میں تیل لگائے، اس میں کنگھی کرے ماشاء اللہ، اور داڑھی کو ایسے بھی نہ کرے. یہ عادت جو ہے ذرا بعض دینداروں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے، ایسے کر کے چھپاتے ہیں تاکہ ہم تھوڑے سے ینگ لگے. یہ داڑھی نکالنے کی چیز نہ جھنڈے کو بلند کرے، کنگھی کر گئی، یہ چھپانا صحیح نہیں ہے. یہ حسور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بالوں کو ایسے داڑھی کو ایسے کرے وہ ہم میں سے نہیں، من قد لحیت فلیس منا، یہ داڑھی چڑھانا اس کو بولتے ہیں. اور مونچھیں جو مونچھوں کو تاؤ دے کر اور ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، اور جانتے نہیں ہوں بڑا کیا چیز ہوں میں، کس پارٹی کا آدمی ہوں میں، کیونکہ آج کل پارٹی کا بڑا روب ہے نا بھائی، کسی کو بتانا بھائی مت بتانا بھائی، پارٹی والے آ جائیں گے تو روب ہے جی، وہ چلیں گے بھی ایسے ایسے چل رہا نا سب، اس کو اتنا پیچھے جا کر کہہ دو کان میں آپ کی شلوار پھٹی ہوئی ہے پھر دیکھو ایسے چلے گا. جملہ مکمل بولنا، شلوار ضرور بولنا، صرف یہ نہ بولنا کہ آپ کی پھٹی ہوئی ہے کیونکہ اس کے الگ معنی ہو جائیں گے، اور اکثر تو کراچی والے تو سمجھتے ہی ہیں اس کے معنی، ہے نا بھائی، خان صاحب بھی جو اردو بولتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ پھٹی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستوں داڑھی رکھ لیں اور مونچھے صاف کر دیں، اور یہ داڑھی کا بچہ بھی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں. اب دیکھو میں جو بات پیش کر رہا ہوں اصل میں وہ ڈھانچہ پیش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے، میں یہ آپ کے سامنے یہ ڈھانچہ پیش کر رہا ہوں. اب داڑھی رکھ لی، مونچھے صاف، زبان کو ذرا کنٹرول کریں. وہ کیسے؟ فالتو دوستیاں چھوڑے پہلے تو. کیوں بھائی؟ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کتنی دوستیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو لیلا کی خاطر سے دوستیاں چھوڑی، کچھ دوستیاں مولا کی خاطر چھوڑ دیں. جن دوستیوں میں راتوں کو ٹائم برباد اور گھنٹوں گھنٹوں برباد، فلمیں، بدماشیاں، ذرا کسی یار سے بھائی بڑا آدمی ہے ذرا کچھ دوستی کریں گے اپنی بھی ٹور ہوگی، بتائیں گے ہمارا فلاں آدمی دوست ہے یار، ٹور ہے ٹور، ایسا ہوتا نا، جانتا نہیں کس سے دوستی ہے، وہ اپنا یار ہے. تو ان سے اللہ سے دل لگائے، اللہ سے دوستی لگائے، یہ کام آنے کی چیز. جب وہ پکڑا جائے گا نا یہ بھی پکڑا جائے گا، جب اس کے جوتے پڑیں گے اس کے بھی جوتے پڑیں گے، یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی. ہمارا مقصد آخرت کی تیاری، دنیا عارضی چیز ہے، یہاں کی راحت، یہاں کا آرام، موٹر گاڑی، موبائل، قالین، ایئر کنڈیشن، شامی کباب، چکن کڑھائی، بریانی، لباس، سب عارضی ہے، ختم ہونے والا. آخرت کی زندگی ہمارے، مسلمان ہے نا الحمدللہ، تو مسلمان آخرت کو پہلے مقدم رکھتا ہے، آخرت کو پہلے دیکھتا ہے. دنیا کی ترقی، ارے میاں چٹنی روٹی بھی سبھی تو پیٹ بھرتا ہے، شامی کباب بریانی مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اچھا کھلائے، نعمت ہے، لیکن بھائی چٹنی روٹی سے بھی تو پیٹ بھرتا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ عجیب بات یہ کہ جب انسان کی غذا سادہ ہوتی ہے نا تو اس کے پخانے میں بو کم ہوتی ہے، جتنا مرغن، جتنا کڑھائی اور تیل اور گھی والی چیزیں کھائے گا اتنا زیادہ پخانا بدبودار ہوگا. عجیب بات ہے، جتنی مرغن کھائے گا اتنی بدبو زیادہ ہوگی، اور جتنی غذا سادہ ہوگی اتنی غذا میں پخانے میں بدبو کم ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ دے کھائے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن گوشت کا زیادہ استعمال کرنا کھانے میں یہ اچھا نہیں ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ نے فرمایا جو آدمی 40 دن مسلسل گوشت کھائے گا اس کے اخلاق میں غصہ اور درندگی اور بے حیائی اس کے اندر آئے گی اور شہوت کا مرض بڑھے گا. جو 40 دن مسلسل گوشت کھائے گا غصے کی زیادتی ہوگی اور اخلاق کے اندر درندگی، دل سخت ہوگا. اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اس کے جو جگر ہے وہ جگر خراب ہو جائے گا، اور اس کو وہم کی بیماری بھی ہوگی. عجیب بات یہ ہے، زیادہ زیادہ گوشت کھانے والے کو وہم کی بیماری بھی ہوتی ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، اچھا پتہ نہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، پناہ وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ بھی زیادہ گوشت کھانے سے ہوتا ہے، اور طاقت نہیں آتی. یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، سمجھتے ہیں گوشت کھانے سے طاقت آتی ہے، سرداروں کا کھانا ہے بے شک ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کبھی کبھی کھانا، روزانہ گوشت، روزانہ گوشت، اس سے صحت نہیں بنتی، صحت برباد ہوتی ہے. یہ جتنے ہیپاٹائٹس،
یہ پیلیا کی بیماری یہ کثرت سے گوشت سے ہوتی ہے اکثر، اور بھی وجوہات ہیں، لہذا سادہ ہی سادہ بھی کھانی چاہیے، کھانے میں اعتدال رکھے، اور شہوت کا مرض بڑھتا ہے گوشت کی کثرت سے، اور یہ انسان اس کے بازا ایک حکیم نے عجیب بات کی، اس نے کہا یہ گوشت بھی لٹک جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں جلدی، اور بال بھی جلدی جو ہے سفید ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات کی اس نے، پھر اس پہ رنگ کرتا ہے جسٹم پر، یہ جی یہ حکیم نے ایک بتایا کہ زیادہ گوشت کھانے سے بال سفید ہو جاتے ہیں، جلدی سفید ہوتے ہیں، اور جگر خراب ہوتا ہے، گیس کی بیماری بھی ہوتی ہے، اب سی این جی پمپ بنا سکتا ہے، اس کے سوئی گیس والوں کو دے ایک پائپ لگا لے، سی این جی اسٹیشن قائم ہو جائے گا، چلو کسی اور کی نہیں اپنی گاڑی تو چلا لے، ہے نا مینیجر صاحب، تو یہ گوشت کا زیادہ ہے، ہاں، اور کسی نے اگر 40 دن مسلسل سبزی کھائی اس سے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، سبحان اللہ، شریعت کا مزاج بیان کیا کہ گوشت بھی کھاؤ سبزی بھی کھاؤ، کچھ دال بھی کھاؤ کچھ آلو بھی کھاؤ، مل ملا کے کھاؤ، یعنی ہر روزانہ گوشت مت کھاؤ، ہفتے میں ایک دو دفعہ گوشت کھا لیا چلو ٹھیک ہے، مہمان آ گئے چلو کھڑا گوشا کھلا دیا، مہمان ہے انسان اس کے لیے کرتا ہے، مہمان کو کھلایا، لیکن اپنا کم رکھے، یعنی ملا جلا رجحان ہو، ملا جلا رجحان کہ گوشت بھی کھائے سبزی بھی کھائے، مل ملا کے، اب یہ نہیں ہے کہ جس دن سبزی آلو پکا دال پکی بس ہڑتال، کھانے کی ہڑتال، نہیں کھائیں گے، گھر میں نہیں پکا تو باہر سے جا کے کھا لیا، صبر کرنا چاہیے کھانے، یہ بھی تو ہے نا اعتدال ہے نا، اس میں بھی تو صبر ہونا چاہیے، اب اس دن بھوک ہڑتال کر دی کھا ہی نہیں رہے گوشت کے بغیر، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں صحت کے لیے ہے کہ صحت نہیں بنتی، اس سے جگر خراب، انسان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اور یہ جو گوشت لٹک جاتا ہے یہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، یعنی 25-30 سال کی عمر ایسا لگتا ہے 50 سال کا بڈھا ہے، آپ تلاش کر رہے ہیں کیا ایسے لوگوں کو، اچھا میں نے کہا شاید آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں مجھے ابھی بیٹھے ہوئے، بس آپ بے فکر رہے ہیں، تو کیا ملا جلا، اور سبزی صرف کھانا جیسے ہندو کھاتا ہے صرف سبزی کھاتا ہے، تو یہ صرف سبزی بھی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے مل جل کر، یعنی آدھا تھوڑا تھوڑا گوشت بھی کھائے کبھی کبھی، اچھی چیز اللہ نے ایک نعمت لذت کی چیز رکھی ہے سبحان اللہ، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، دیکھیے عبادت میں بھی اعتدال ہے، کھانے میں بھی اعتدال ہے، اتنی عبادتیں کرنا ایک دن جوش آیا نہ 100 رکعت نفل پڑھ ڈالی، 27 رجب آئی 15 شعبان آئی 100 رفع کا نفل، اور پتہ چلا فجر کی نماز گائی تھی، اور اس کے بعد اتنی عبادت کر لی رمضان شریف تک ساری نمازوں کی چھٹی، ایسا نہیں، اعتدال رکھے، تھوڑی عبادت کرے روزانہ کرے، تھوڑا ذکر کرے روزانہ کرے، تھوڑی تلاوت کرے روزانہ کرے، تھوڑے نفل پڑھے روزانہ پڑھے، ایسا ہونا چاہیے، کھانے میں بھی اعتدال رکھے، یعنی اتنا نہ ٹھوسے کہ منہ کھولے تو بوٹیاں نظر آئیں، اتنا ٹھوستے ہیں، اس سے بھی جو صحت تباہ ہوتی ہے، اس سے میدے میں درد ہوتا ہے، میدا خراب ہوتا ہے، جن لوگوں کے میدے خراب ہیں یہ کھانا اور پھر کھاتے اندر اتار لیا، سکھایا کہ چباؤ اچھی طرح چبا کے پھر، کیونکہ ورنہ کیا اندر اتار لیا وہ میدا کو کام کرنا پڑتا ہے، اس سے میدا خراب ہو جاتا ہے، اب میرے ذمہ تو نہیں ہے لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اس سے میدا خراب ہو جاتا ہے، میدے میں درد ہوتا ہے، میدے کی بیماری گیس کی بیماری بھی اسی سے ہوتی ہے کہ نوالہ ڈال دے پوری مرغی کی ٹانگ کی بوٹی ایک ہی نوالے میں ٹھوسی اندر، اس سے صحت نہیں بنتی ہے، چبانا چاہیے نوالے کو، اللہ تعالیٰ نے دانت اسی لیے دیے، کہہ رہا ہوں ان کا کہ خوب اچھی طرح چبائے جب نرم ہو جائے پھر اندر اتارے، یہ ہے طب کی باتیں میرے مرشد نے سکھائی ہے، اور پھر اس کی وجہ پتہ ہے مسجد میں بیان کیوں کر رہا ہوں میں آپ کو، وجہ یہ کہ جب ہماری صحت اچھی ہوگی پھر عبادت میں ہمارا دل لگے گا، اب صحت اللہ ہماری سب برباد، اب نماز میں بھی ایسے کھڑے ہوتے، ابھی تراویح آنے والی ہیں، یار پتہ کرو کون سے امام صاحب جلدی نماز پڑھاتے ہیں، ابھی تراویح میں یہ ہوگا، یہ عالم ہے فجر کی نماز میں اب کھڑے ہوئے جلیا ہو رہی ہے، پوری نماز کیا ہے کھجلی ہے،
اس صحت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت پر اثر پڑتا ہے. اور جب صحت اچھی ہوتی نا عبادت میں مزہ آتا ہے, لذت ملتی ہے. اور پھر زیادہ پیٹ بھرنے سے نفس بدمعاش ہوتا ہے, یہ نفس کو مستی سوچتی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا نفس کا علاج بہترین کیا ہے کہ جب یہ بدمعاشی گناہ کرے نا عورت کو دیکھے اس کی روٹی بند کرو. سب سے پہلا کام یہ کرو, روٹی بند کرو اس کی. ناشتے کا ٹائم آیا نا کہ اچھا بدنظری کی تھی, ناشتہ آج نہیں ملے گا. اور جب مرنے لگے تو مرنے سے پہلے اس کو تھوڑی سی دال کی بوتل چڑھاؤ, جیسے خون کی بوتل چڑھائی جاتی ہے, دال بک کی بوتل چڑھاؤ, یعنی تھوڑا کھلاؤ. دو روٹی کھاتے تو ایک روٹی کھلاؤ. اور نفس سے کہو اچھا چلو دس رکعت نماز پڑھو توبہ صلات توبہ کے, اور کچھ صدقہ دو اللہ کے راستے میں. اب جب دو تک جب گناہ چھوڑنے ہیں تو دو چار دفعہ یہ کر کے دیکھیں, کھانا ایک تو نہ کھلائے, پھر دیکھو نفس کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے. سب سے زیادہ اسی کو یہی ہے, کھانا کھاتا ہے نا مستنڈا بنتا ہے, بدماشی سوچتی ہے. جب پیٹ, شیخ سعدی نے فرمایا نا دمشق کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہے, عشق بازی, جیسے آج کل ہمارے کراچی پاکستان میں اور یہ سب عشق بازی ہے نا, انٹرنیٹ پر لگے ہوئے ہیں چیٹنگ کرنے کے لیے, فلمیں ڈاؤن لوڈ, تصویریں ڈاؤن لوڈ, سیڈیاں خرید خرید کر فلمیں, اور عشق بازیاں چل رہی ہیں. ایک صاحب, یعنی عجیب معاملہ دیکھیے, شادی شدہ بیوی پیچھے کھڑی ہوئی ہے, وہ کیمرے ویب کیمرے لگے نا آج کل, اور وہ کیمرے پہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں, بیوی پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. اس لڑکی نے پوچھا یہ کون تمہارے پیچھے کھڑی ہے, کہا یہ ہمارے رشتے دار خاتون ہے. ایسا حال ہے, نتیجہ کیا, گھر میں علیحدگی. اب بتاؤ بیوی موجود ہے اور حرام کاریوں میں لگا ہوا ہے, کیا عذاب نہیں, گھروں میں سکون نہیں ہے, رات رات بھر فلمیں. صبح سے صاحب خود بتایا, ابھی تازہ بات ہے, کہ عالم یہ دکان سے آتا ہوں فجر کی اذان ہو جاتی ہے فلمیں دیکھتے ہوئے. کیا صحت ہوگی, کیا ایمان, کیا دین بنے گا, کیا گھر میں سکون, کیا گھر میں رحمتیں نازل ہوگی, کیا گھر میں ہمارے برکتیں ہوں گی. ہر وقت اس عشق بازی, لہٰذا یہی ہے, کبھی کسی لانڈے کے چکر میں گھوم رہے, موبائل دلائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے, آئے جائے کرو. یار تم آتے ہی نہیں ہو, یار بڈھے موجود ہیں ان سے دعا نہیں کرا رہے, لونڈوں سے دعا کروا رہے. آپ بڑے نیک ہیں ماشاءاللہ, کتنا آپ کے چہرے پہ نور ہے, یہ سارا نور لونڈوں کے چہرے پہ نظر آتا ہے. بڈھے جو چالیس چالیس سال سے عبادت تبلیغ میں وقت بھی لگا رہے ہیں, بزرگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, ان کے چہرے پہ نور کسی کو نظر نہیں آتا, سارے چہرے نور لونڈوں پہ نظر آتا ہے. بدماشیاں چکن کڑھائی, ان کو موبائل, ان کو نیا موبائل دلایا جا رہا ہے, عید آ رہی ہے, وہ پریشان, کہا گھبراتے کیوں, میں جوڑا دلاؤں گا تمہیں, لیکن جوڑے کے وزن پر ایک چیز تمہیں لینی ہوگی, کا خیال رکھنا ذرا. ہم موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جاؤ, لونڈا بھی خوش ہے کہ ٹینکی میں پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے اور بھائی جان مجھے موٹر سائیکل بھی دے رہے, بھائی جان پیچھے بیٹھے ہوئے, وہ آگے گیئر لگا رہے, وہ پیچھے سے گیئر لگا رہے. سب بدماشی کے کام ہے, عذاب اسی لیے تو ہم پر آتا ہے. اور عجیب بات ہے, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, عبادتیں بھی ہیں, بزرگوں کے پیر بھی دبا رہے ہیں, اور فلمیں اور لونڈوں سے حرکتیں یہ بھی چل رہی ہیں, عشق بازیاں بھی چل رہی ہیں. عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کل ملے, کہنے لگے حضرت کی میں نے کتاب پڑھی, جس کتاب میں دیکھو بدنظری, جس کتاب میں دیکھو بدنظری. کہتے میں نے کہا کہ کوئی اور مضمون نہیں ہے. کہا پھر جب میں حج کو گیا, عمرے کو گیا, تب وہاں جا کر میں نے کہا اس توبہ توبہ توبہ, جو عالم ہے یعنی عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, عورتوں کے ریوڑ اور ریوڑ میں گھس رہے ہیں ان کے, اور خوش ہو رہے ہیں, ذرا کونی لگ جائے کسی انڈونیشین سے, کسی ترکی والی موٹی سے, کسی ایرانی غول میں گھس جائے ہم بھی. عالم یہ, وہاں جا کر لعنتیں خریدی جا رہی ہیں. عبادت ہے, یعنی اجتماع میں جا رہے ہیں, ریل گاڑی میں یا بس میں جا رہے ہیں, بدنظریاں بھی راستے بھر کرتے جا رہے ہیں. کیا عالم ہوگا, کیسے اللہ والے بنیں گے, کیسے ہم پہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی. تو دمشق میں عشق بازی ہوئی نا, قحط پڑا. اب دیکھو نا, ہم کہتے ہیں چاول مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, حالانکہ ہمارے ملک میں نہ چینی کی کمی ہے نہ گندم کی کمی ہے, اتنا گندم ہے کہ پچھلے سال کا بھی رکھا ہوا ہے, لیکن کیوں عذاب ہے, یہ ہمارے اعمال. ہم کہتے ہیں حکومت کو کہاں سے رہیں گے, ہمارے اعمال ہیں. لادا قحط پڑا. ایک عاشق سے کسی نے پوچھا, ہاں بھائی روٹی چاہیے یا لونڈا لے آؤں, انہوں نے کہا جھاڑو مارو, لعنت بھیجو اس پر, روٹی دو بھائی, گندم نہیں کھائیں گے تو تم کہاں سے ہلے گی.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ روٹی کھا کر یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت عطا فرما رہے ہیں حرام کاریوں میں جو ہم لوگ مبتلا ہیں, نتیجہ یہ سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, عبادتوں کے ساتھ ہم لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک آخری بات بس اب ختم, اسٹرکچر ہے, لباس کو اپنا سنت کے مطابق بنا لیں. وہ کیا؟ شرٹ کالر نہ ہو, یہ جو ڈبل کالر ہوتا ہے شرٹ کالر, شیروانی کالر بنا لے اس کو, یا جو ہے وہ کالر ہٹا دے, گرمی زیادہ لگے تو کالر ہٹا دے, کیونکہ عید کا زمانہ آ رہا ہے لوگ کپڑے سلواتے, تو بھائی اپنا لباس اللہ والوں جیسا بنا, نیک لوگوں جیسا بنا, اور آستین کھلی رکھے, آستین میں بٹن نہ لگائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امت نہیں جانتی, کیا نام ہے ان کا؟ انا ابی ہریرہ. پوری حدیث پر سبحان اللہ, یہ وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی آستین, صحابہ جو ہے نا اپنی آستینوں میں پہلے شاپنگ بیگ تو نہیں ہوتے تھے, نہ یہ ٹوکری یا باسکٹ ہوتی تھی, صحابہ اپنی آستین میں سودا لایا کرتے تھے. سبحان اللہ, بٹن ہوگا لا سکتا ہے, اور ذرا اور بڑی ہوتی تھی, ہم لوگ ذرا کم پہنتے, وہ ذرا اور بڑی ہوتی تھی, کلی ہوتی تھی, صحابہ اس میں سودا لاتے تھے. تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا, تو دیکھا کہ پتا چلا کہ کچھ ان کی کمے یعنی ان کی آستین میں کچھ چیز ہے. پوچھا کہ کیا ہے تمہاری آستین میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بلی کا بچہ ہے. تو فرمایا انت ابا ہریرہ, تو بلی کے بچے کا ابا ہے. امت نام بھول گئی, نام ہی کیا؟ ابو ہریرہ, انا ابی ہریرہ, نام بھول گئی رضی اللہ تعالیٰ. کیا پیارے صحابی, تو پتا یہ چلا کہ دیکھو آستین جو ہے, آستین میں بٹن نہ لگائے, دو ہو گئی نا, اور جب نماز پڑھے تو آستین میں کو فولڈ نہ کرے. اگر گرمی لگ رہی ہے فولڈ کر لے, ٹھیک ہے, بیان میں بیٹھا ہے, نماز کے بعد بیٹھا ہے, لیکن نماز میں اپنی آستین کو کھول لے, یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. وہ تشمیر کمئی آنوما, یہ مکروہ ہے کہ اپنی آستین کو ایسے فولڈ کر کے چڑھا کر نماز پڑھنا, نماز میں کھول لے, گرمی ہے نا, برداشت کر لے بھائی تھوڑی دیر اللہ کے لیے, پھر نماز کے بعد بے شک آستین چڑھا لے, پھر یہاں تک چڑھا لے, لیکن نماز میں آستین کو کھولے, بٹن نہ لائے. تو اور تیسرا کام یہ کرے کہ یہ جو ہے چوکور دامن بنا ہے, چورس چوکور دامن, گول دامن نہ, یہ اور یہ اللہ کا لباس اور طریقہ. تو ایک اپنے کالر کو درست کرے, نمبر دو آستین بٹن نہ لگائے, نمبر تین چورس بنا لے, اور شلوار پہلے ہی چھوٹی بنائے, یعنی ناف سے لے کر تخنے سے اوپر ہو, شلوار موڑتے ہیں پھر نیچے ہو جاتی ہے. وہ جی ہمیں ہوش نہیں تھا, عبادت تھے کہ جوش میں ہم عرش اعظم پر چڑھے ہوئے تھے. بھائی عرش اعظم پر اگر چڑھے تو کوئی شلوار بھی نہ پہنے, ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے کہ اتنا اونچا اوپر اڑ رہا ہے, حال ہے جوش ہے, لیکن جب زمین پہ آئے گا تو شلوار ٹکڑوں سے اوپر کرنی ہوگی, اس وقت اجازت نہیں ہے. کسی مولوی کو بھی آتی ہے تو جی فلاں وہ اتنا تبلیغ میں جاتے ہیں ان کی شلوار نیچے, فلاں تو خانقاہوں میں جاتے ہیں ان کی شلوار نیچے, تو کوئی چاہے کچھ بھی کرتا رہے, شریعت کا مسئلہ نہیں بدل سکتا, سمجھ میں آ گئی نا. اگر کوئی مولوی تصویر کھینچوائے تو تصویر کھینچوانا حلال نہیں ہو سکتا, بھی مسئلہ ہے کہ کوئی عالم اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شریعت ہی بدل جائے گی, وہ نہیں بدل سکتی, وہ شریعت اپنی جگہ ہے, کوئی اب کچھ آ کر اس کو بدل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارا اہلیہ یہ لباس یہ جو ہے یہ اللہ والوں کا ہے, اور یہ اللہ کا یہ طریقہ چلا رہا ہے, اس کے مطابق لباس بنوائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کو راضی اور خوش کرے. دیکھو تھوڑے دن کی زندگی ہے نا, موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے گی موت. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عافیت خیریت کے ساتھ زندہ رکھے اور عافیت خیریت کے ساتھ ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ آپ بڑے, آپ کا نام بڑا, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے, ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, اپنے خوشی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ناراضگی اور یا اللہ نافرمانی کے کاموں سے ہم سب کو بچا لیجئے, اور جو باتیں پیش کی گئی یا اللہ میں بہت محتاج ہوں, یا اللہ مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, عبادات کا ذوق اور شوق عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق عطا فرما, بڑوں کا باادب بنا, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما, ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو بھی پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما.